اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی دل علی ذاته بذاته وتنزہ عن مجانسته مخلوقاته وجل عن ملاءمته کیفیاته الذی قرب من خطرات الذنوب وبعد عن لحظات العیون ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤجد المصطفى المجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا درود بھیجئے محمد وعلى محمد انتہائی معزز و مکرم واجب الاحترام فرزندان توحید عاشقان مصطفیٰ موالیان حیدر کرار عزاداران سید الشہداء، کل عرض کیا کہ رسول گرامی اسلام اپنی نصیحتوں میں بھی اور اپنی وصیت میں بھی امت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے گئے، توجہ فرمائیں، اور دو گنا قدر اور وزنی اور قیمتی چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک خدا کا قرآن اور ایک اپنی عترت و اہل بیت۔ اور عرض کیا کہ بعض لوگوں نے ایک دوسری حدیث کو، ایک دوسرے کلام کو، ایک دوسرے جملے کو ترویج دینے کی کوشش کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک اپنی سنت۔ اور ہم نے عرض کیا، ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد کے ساتھ، ایکو کم کرنا، ہم نے عرض کیا کہ چاہے وہ مکتب تشیع کی کتابیں ہوں یا برادران اہل سنت کی کتابیں ہوں، توجہ فرمائیے گا، یہ ضروری باتیں ہیں، دونوں مکاتب کی جو کتابیں ہیں معتبر کتابوں میں، یعنی ادھر کتب اربع ہوں یا ادھر صحاح ستہ ہوں، یہاں کی چار معتبر کتابیں ہوں یا وہاں کی چھ معتبر کتابیں ہوں، کہیں پر بھی سنتی کا لفظ نہیں ملتا، جہاں ملتا ہے عترت یا اہل بیت کا لفظ ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ بزد ہیں، آپ مصر ہیں، آپ اصرار کرتے ہیں کہ سنتی کے لفظ کو اپنایا جائے، تو پھر ہمارا سوال یہ تھا کہ رسول اللہ کی سنت لینی کن سے ہے، توجہ فرمائیے گا، رسول اللہ کا دین لینا کس سے ہے، توجہ فرمائیے گا۔ دوسرے مکاتب میں اور مکتب اہل بیت میں ایک بنیادی فرق ہے، ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں گا، دوسرے مکاتب جو دین لیتے ہیں، دیکھیں مسئلہ یہی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی پہ تنقید کریں گے، وہ کہتے ہیں ایک ہی گروہ کے دو لوگوں نے جنگ کی، اب آپ اپنی ذہانت کے ساتھ میرے ساتھ چلیے گا، میں ساری باتیں کھل کے نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی طبقے کے دو لوگوں نے آپس میں جنگ کی، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، دونوں جنگ کر رہے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، کیوں؟ انہوں نے کہا اگر کسی پہ تنقید کرو گے تو پھر ان لوگوں پہ تنقید ہو جائے گی جن سے ہم دین لے رہے ہیں، اور اگر ان پہ شک ہو جائے گا تو پھر پورے دین پہ شک ہو جائے گا، اور جو فرمائے گی۔ اب یہ بھی عجیب منطق ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ انہیں معصوم سمجھتے ہیں، توجہ فرمائیے، آپ انہیں معصوم سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم رسول گرامی اسلام کو آخری معصوم سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض پوسٹرز پہ لکھا ہوتا ہے خاتم المعصومین کانفرنس، کہ رسول اللہ آخری معصوم ہے، رسول اللہ کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ عصمت ضروری تھی اس لیے کہ خدا کی وحی کو پہنچایا جائے امانت داری کے ساتھ، لہذا ایک معصوم کی ضرورت تھی, اور جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور دین تمام ہو گیا, اب کسی معصوم کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, اشتباہ نہ فرمائیے, غلطی نہ کیجئے, جس طرح سے دین کو پہنچانے کے لیے معصوم کی ضرورت ہے, اسی طرح سے دین کو بچانے کے لیے بھی معصوم کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر معصوم نہیں ہوگا تو آپ کو کیا اعتماد ہے, کیا گارنٹی ہے, کیا ضمانت ہے کہ وہ جو آپ سے بات کر رہا ہے, جو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے, جو سنت رسول کو بیان کر رہا ہے, وہ درست بیان کر رہا ہے. جب تک اس کی عصمت, اس کی پاکیزگی اور طہارت, اس کی صداقت کی گارنٹی نہ ہو. لیکن ایک بنیادی فرق ہے مکتب اہل بیت میں اور دوسرے مکاتب میں. کیا فرق ہے؟ دوسرے مکاتب کے پاس رسول اللہ کے بعد ایسی شخصیات ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا اور رسول اللہ نے یہ کیا. توجہ فرمائیے, راویان حدیث, محدثین, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ایسی ہستیاں کہ جو کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا اور رسول اللہ نے یہ کیا. لہذا دین کو سمجھنا ہے تو وہ تمہیں بتاتے جائیں گے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا اور یہ عمل انجام دیا. لیکن مکتب اہل بیت کے پاس ایسے نہیں ہے. مکتب اہل بیت کے پاس 260 سال تک وہ ہستیاں ہیں جو یہ نہیں کہتی کہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا اور یہ کیا تھا, بلکہ وہ ہستیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ آج اگر رسول اللہ ہوتے تو وہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں اور وہی کرتے جو میں کر رہا ہوں. امیر المؤمنین, امام حسن مجتبی, امام حسین, امام صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا اور امام عسکری تک, یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں جو رسول اللہ کی حدیث کے راوی ہیں. وجہ فرمائیے, راوی ہونا اور بات ہے اور رسول کی شخصیت اور رسول کے کمالات کا مظہر ہونا اور بات ہے. ایک دن ظاہر عید کا دن تھا, ایک دن روایت اس طرح سے کہتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نکلے گھر سے, معتمن بعمامت رسول اللہ, رسول اللہ کا عمامہ پہنے ہوئے, دوش پہ رسول اللہ کی عبا لیے ہوئے, ہاتھ میں رسول اللہ کی انگشتر لیے ہوئے. ہاں, رسول اللہ کا تخت تو لیا جا سکتا ہے لیکن گھر والوں سے دستار نہیں لی جا سکتی. اب وہ گھر والوں کے پاس ہے, رسول اللہ کی انگشتر ہاتھ میں لیے ہوئے, رسول اللہ کی نعلین مبارک پاؤں میں لیے ہوئے. جب نکلے تو آپ کے شاگرد رشید جناب ابو حنیفہ آگے سے آئے اور دیکھا اور کہا کہ ابن رسول اللہ, آج انداز الگ ہے, آج لباس الگ ہے, آج امامہ الگ ہے, آج عصا الگ ہے, آج انگشتر الگ ہے. کہا ابو حنیفہ, یہ امامہ رسول اللہ کا امامہ ہے, یہ ابا رسول اللہ کی ابا ہے, آپ کی توجہات کا طالب ہوں, یہ ابا رسول اللہ کی ابا ہے, یہ انگشتر رسول اللہ کی انگشتر ہے, یہ عصا رسول اللہ کا عصا ہے, یہ نالین رسول اللہ کی نالین ہے. روایت کہتی ہے جناب ابو حنیفہ آگے بڑھے, جھکے اور رسول اللہ کا عصا امام صادق کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے چومنا شروع کر دیا. کبھی ایک طرف بوسہ دے رہے تھے, کبھی دوسری طرف بوسہ دے رہے تھے, امام صادق نے جھڑک دیا اور عصا لے لیا اور کہا, ابو حنیفہ کیا کر رہے ہو؟ کہا, یبنا رسول اللہ, آپ نے خود فرمایا ہے کہ یہ عصا عام عصا نہیں ہے, یہ لکڑی عام لکڑی نہیں ہے, یہ عصا رسول اللہ کا عصا ہے. میرے مولا نے کیا خوبصورت جملہ کہا, کہا اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور فرمایا, ہاتھ ہی بشرت رسول اللہ, کتنے عرصے سے اس چمڑی کو دیکھ رہے ہو, کبھی میرا ہاتھ نہیں چوما, رسول کی لکڑی کو چومتے ہو, رسول کی چمڑی کو کیوں نہیں چومتے؟ رسول اللہ کے عصا کو تو چوم رہے ہو, رسول اللہ کی چمڑی کو چومو. لحمہم لحمی ودمہم دمی, ان کا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے, ان کا خون رسول اللہ کا خون ہے, ان کی روح رسول اللہ کی روح ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا, فاطمہ تو روح اللتی بین جنبیہ, فاطمہ میری وہ روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے. یہ رسول اللہ کے ساتھ ان کا, امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس. ایک شخص آیا, اب روایات میں بہت ساری چیزیں ہیں, میں ساری بیان نہیں کرنا چاہتا, صرف اس ایک کی طرف توجہ فرمائیے گا. ایک شخص آیا اور اس نے کہا, یا ابن رسول اللہ, میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں, ایک گفٹ لایا ہوں, ایک ہدیہ لایا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں. امام نے کہا کہ تقدیم کرو, کیا لائے ہو؟ اس نے ایک ڈبیا نکالی کہ جو ایک سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی. امام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا ابن رسول اللہ اسے کھولیے, یہ رسول اللہ کے بال ہیں. توجہ فرمائیے, یہ رسول اللہ کے منہ مبارک ہے, رسول اللہ کے بال ہیں. اب دیکھیں یہ بھی امت کا طرز تفکر ہے کہ بال کی تو یہ اہمیت ہے لیکن آل کی وہ اہمیت نہیں ہے. بال سنبھال کے رکھے ہوئے, کہا یہ رسول اللہ کے سات بال ہیں. امام نے کھولا اس ڈبیا کو, امام نے فرمایا دیکھو یہ جو سات بال تم لے کے آئے ہو, توجہات میری جانب رہے ہیں, یہ سات بال لے کے آئے, ان میں سے یہ چار رسول اللہ کے ہیں, یہ تین رسول اللہ کے نہیں ہیں. بہت شکریہ جنہوں نے توجہ فرمائی. آپ ایک مرتبہ سوچئے, اگر آپ کو کوئی اپنا بال اکھاڑ کے پوچھے کہ یہ آپ کا بال ہے یا آپ کے بھائی کا بال ہے, آپ کے جڑواں بھائی کا بال ہے یا آپ کا بال ہے, آپ تشخیص نہیں دے سکتے, آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ کس کا بال ہے. تقریباً 150 سال کے بعد یا 125 سال کے بعد آٹھواں بیٹا آ کے کہتا ہے یہ چار رسول اللہ کے ہیں, یہ تین رسول اللہ کے نہیں ہیں. اس نے کہا یہ رسول اللہ دلیل کیا ہے, کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ رسول اللہ کے ہیں یہ نہیں ہیں, رسول اللہ تو موجود نہیں ہے. کہا جاؤ تجربہ کرو, جاؤ خود دیکھ لو, جو رسول اللہ کے بال ہیں انہیں آگ پہ رکھو گے وہ نہیں جلیں گے. جو تین رسول اللہ کے نہیں ہیں وہ جل جائیں گے, جو چار رسول اللہ کے ہیں آگ پہ رکھو گے تو ہر بال سے نور کی شعائیں نکلیں گی. امام نے دعویٰ بھی کیا اور دلیل بھی دے دی. میں یہی تو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں امت مسلمہ کے مکاتب کو, کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے, ہم صرف کہنا یہ چاہتے ہیں دین ان سے لینا جو رسول کے بالوں کو بھی جانتے ہیں. دین ہر کسی سے نہ لینا, دین اس سے لینا جو رسول اللہ کے بالوں کو بھی جانتا ہو. آپ کی محبت دیکھ کے ایک صرف ایک یا ڈیڑھ منٹ کا ایک روایت اور عرض کرتا چلوں, ایک اور ہدیہ کرتا چلوں. چھٹے امام کا صحابی, اس نے رات کو خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ مسجد نبوی میں ہے, اور مسجد نبوی میں جب داخل ہوتا ہے تو رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام فرماتے ہیں کہ بخیل ہے وہ شخص کہ ہماری جد کا نام آئے اور وہ بلند آواز سے صلوات نہ پڑھے. چھٹے امام کا صحابی کہتے ہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا مسجد نبوی میں داخل ہوا, اللہ کے نبی تشریف فرما ہے اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا پڑا ہے, کھجوریں پڑی ہیں. کہتے ہیں میں قریب گیا, میں نے کہا ناول نہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھے بھی دیجئے. کہتے ہیں رسول اللہ نے ایک کھجور اٹھائی اور میرے ہاتھ پہ رکھی. کہتے ہیں میں نے کھجور کھائی, عجیب ذائقہ تھا. میں نے کہا زد نہیں یا رسول اللہ, اور دیجئے. ایک اور کھجور دی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی. کہتے ہیں مجھے 9 کھجوریں رسول اللہ نے دی. میں نے کہا یا رسول اللہ اور دیجئے. رسول اللہ نے فرمایا یکفی کا حاضا, اتنا کافی ہے. اب صبح کہتے ہیں نا صبح بیدار ہوا, صبح میں اٹھا اور مسجد نبوی کی طرف گیا, میں نے دیکھا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. رسول کا چھٹا بیٹا تشریف فرما ہے اور پاس کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. کہا ناول نہیں ابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے مجھے ایک کھجور دیجئے. ایک دی, زد نہیں ابن رسول اللہ, اور دیجئے. دوسری دی, تیسری دی, چوتھی دی. کہتا جب 9 دے چکے, میں نے کہا زد نہیں ابن رسول اللہ, دسویں بھی دیجئے. کہتا امام نے ایک دفعہ میری طرف دیکھا, میرے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا اگر رسول اللہ نے خواب میں دسویں دی ہوتی. اللہ دیکھیں اتنی قیمتی شخصیات کے ہوتے ہوئے کسی اور سے دین لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ جو جن کے بارے میں رسول اللہ کہیں حسین منی وانا من حسین، جن کے بارے میں کہیں فاطمہ تو بس اتم منی، جن کے بارے میں کہیں علی منی وانا من ہو، فرق کی بات ہے نا، توہین کی بات تو نہیں ہے. صحبت والے اور ہوتے ہیں، منیت والے اور ہوتے ہیں، اس فرق کی بات ہے. میں اپنے جوان دوستوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، آپ جائیے اور برادران کی کتابوں میں دیکھیے. میں اپنے اہل سنت جوان بھائیوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، جائیے دیکھیے آپ کی صحیح بخاری میں وہ حسین جو حسین منی وانا من حسین ہے اس سے کتنی حدیثیں مروی ہیں. توجہ فرمائیے گا، یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کتنی ہزاروں ہیں، سینکڑوں ہیں، ایک سو ہیں، پچاس ہیں، جائیے دیکھیے پچاس بھی ہیں یا نہیں ہیں. وہ جو رسول اللہ کی زبان چوس کے بڑا ہوا، وہ جو رسول اللہ کے سینے پہ سو کے بڑا ہوا، اس سے تو پچاس حدیثیں بھی نہ ہوں. اور وہ جو فتح خیبر کے بعد مسلمان ہو، توجہ فرمائے گا، وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو، اس کا مطلب ہے آپ جان بوجھ کے اہل بیت سے دین نہیں لینا چاہتے، بلکہ آپ نے تو یہ معیار بنایا کہ جاؤ دیکھو جعفر صادق سجدے میں آنکھیں بند کرتا ہے یا کھولتا ہے، کھول لے تو تم بند کر لینا، بند کرے تو تم کھول لینا. جبکہ رسول نے کیا کہا تھا، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ اس حدیث میں دوبارہ غور کریں، رسول اللہ چھوڑ رہے ہیں، اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، اور کن میں چھوڑ رہے ہیں؟ مسلمانوں میں، امت میں چھوڑ رہے ہیں. درست ہے، چار چیزیں اگر آپ جدا کریں اس حدیث سے، تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں. چار چیزیں، ایک ہے چھوڑنے والا، ایک ہے وہ چیز جسے چھوڑا جا رہا ہے، ایک ہے وہ گروہ جن میں چھوڑا جا رہا ہے، اور ایک ہے وہ وجہ جس وجہ سے چھوڑا جا رہا ہے. چھوڑنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول. کنہیں چھوڑ رہے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت کو. کن میں چھوڑ رہے ہیں؟ مسلمانوں میں، قیامت تک کے مسلمانوں میں. لیکن اس وقت کون سے مسلمان موجود ہیں اہل بیت کے علاوہ؟ رات کو بھی عرض کیا تھا نا، تین گروہ ہیں، اہل بیت کے علاوہ یا ازواج مطہرات ہیں یا صحابہ کرام ہیں. اس کا مطلب ہے اہل بیت کو چھوڑ رہے ہیں اور باقیوں میں چھوڑ رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا، اہل بیت کو چھوڑ رہے ہیں اور باقیوں میں چھوڑ رہے ہیں. خب وجہ کیا ہے، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اگر ان دونوں سے تمسک رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن میں چھوڑ رہے ہیں، توجہ کا طالب ہوں، آخری فرد تک توجہ کا طالب ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جن میں چھوڑ رہے ہیں وہاں گمراہ ہونے کا خطرہ موجود ہے. توجہ فرمائیے گا، میں توہین نہیں کر رہا، رسول اللہ کی حدیث کا معنی یہ ہے، وگرنہ اگر گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہو تو رسول اللہ کا کسی کو چھوڑنا اور یہ کہنا اگر ان کے دامن کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہ لغ کام ہے، بے فائدہ کام ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دامن کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب ہے جن میں چھوڑ رہے ہیں ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، جن کو چھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو ان کا دامن پکڑ کے گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب ہے وہ جس کا دامن پکڑ کے انسان گمراہیوں سے نکل آئے وہ خود کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. جو فرمائے گا، اور جو گمراہ نہ ہو سکے شریعت کی زبان میں اسی کو تو معصوم کہتے ہیں. اب اسمت پہ اور کون سی دلیل چاہیے؟ جو گمراہ نہ ہو سکے اسے شریعت کی زبان میں معصوم کہتے ہیں، اور جو گمراہ ہو سکے اسے کو معصوم کہتے ہیں. ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم یہی کہتے ہیں دامن اس کا نہ پکڑو کہ جس کی نجات کا یقین نہ ہو، دامن اس کا پکڑو کہ جس کے لیے رسول اللہ کہہ گئے ہیں کہ اگر اس کے دامن کو پکڑو گے تو پھر زندگی میں، پھر مرتے وقت، پھر قبر میں اترتے وقت، پھر قبر کی پہلی رات میں، پھر فرشتوں کے آنے کے وقت. معصوم نے کہا کہ مومن کے پاس منکر و نکیر نہیں آتے. توجہ فرمائے گا، روایت کا مفہوم ہے، مومن کے پاس منکر و نکیر نہیں آتے، مومن کے پاس مبشر و بشیر آتے ہیں. پھر ان فرشتوں کے آنے کے وقت، پھر اس حشر کے وقت، پھر اس نشور کے وقت، پھر قبر سے اٹھتے وقت، پھر اس میدان محشر کی گرمی میں قرآن کہتا ہے بعض لوگ اپنے اماموں سے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ گرمی شدید ہے، پیاس کی شدت ہے، حساب کتاب اتنا دقیق ہے، اتنا زیادہ حساب کتاب ہے، کیا کریں، کہاں جائیں، نجات کہاں ملے گی، کس طرح سے نجات ملے گی؟ وہ کہیں گے تم ہم سے پوچھتے ہو، ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہمیں نجات کیسے ملے گی، رسول اللہ بتا کے گئے، دامن اس کا پکڑنا جو مرتے دم بھی آئے گا، جو قبر کے اندر بھی آئے گا، جو پہلی رات کو بھی آئے گا، جو قبر سے اٹھتے وقت بھی آئے گا، جو میدان حشر کی گرمی میں لواء الحمد کا علم پکڑ کے کھڑا ہوگا، جو میدان حشر کی پیاس میں ساقی کوثر بن کے جام کوثر لے کے کھڑا ہوگا، اور اس کا دامن پکڑنا جس کے لیے رسول اللہ کہہ کے گئے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کوئی اور جنت میں جائے یا نہ جائے، جس نے سرداران جنت کا دامن پکڑ لیا وہ تو جنت میں ضرور جائے گا۔ دیکھیے آپ کو اور مجھے کیا معلوم کہ جو تمسک اہل بیت کے ساتھ اس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا یا سلیمان، اے سلیمان فارسی، حب فاطمہ ینفع فی مئۃ موت، فاطمہ کی محبت 100 مواقع پہ کام آئے گی، 100 جگہوں پہ کام آئے گی۔ مولا کون سی یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایسر تلک المواطن الموت والصراط والقبر والحشر، ان 100 میں سے جو سب سے آسان جگہ ہیں ان میں سے ایک روح کے پرواز کا وقت ہے، ایک وقت قبر کا وقت ہے، ایک وقت پل صراط کا وقت ہے، ایک وقت میدان حشر کا وقت ہے۔ 8ویں امام نے فرمایا جو میری زیارت کے لیے آئے گا، فرمایا میں اس کی زیارت کے لیے چند مرتبہ آؤں گا، ایک اس وقت جب اس کی روح پرواز کر رہی ہوگی، ایک اس وقت جب وہ قبر کی پہلی رات میں ہوگا۔ بہت بڑے ایک مجتہد ہیں آیت اللہ مرتضیٰ حائری، ان کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہر ہفتے امام کی زیارت کے لیے جاتے تھے، مشہد جاتے تھے، قوم سے مشہد جاتے تھے، قوم میں درس پڑھاتے تھے، قوم سے مشہد جاتے تھے زیارت کے لیے ہر ہفتے۔ ضعیف العمری میں بعض علماء سے میں نے خود سنا، وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے خود دیکھا وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس وقت بسیں اتنی آرام دہ نہیں تھیں، کہتے ہیں اگر بس میں جگہ نہیں ہوتی تھی تو ڈرائیور سے کہتے تھے مجھے ایسی جگہ دے دو، ایک ایسا مقام دے دو کہ میں جس پہ نیچے بیٹھ جاؤں لیکن میں نے مشہد مقدس ضرور جانا۔ اور جب آخری دفعہ گئے، رات کو سوئے، واپس آ کے تو امام خواب میں، اور امام نے فرمایا کہ تو نے جتنی زیارتیں کرنی تھی کر لیں، اب ہم تیری زیارت کے لیے آئے ہیں۔ کہتے جب اٹھے تو اپنے دوستوں کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میری روح کے پرواز کا وقت آ چکا ہے، اور جب اس دنیا سے چلے گئے ایک دوست کے جو عالم دین ہے اس کے خواب میں آئے آیت اللہ مرتضیٰ حائری، اس نے پوچھا کہ قبر میں کیا چل رہا ہے؟ کہا میں 70 مرتبہ علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت کے لیے گیا تھا، 70 مرتبہ والی خراسان کی زیارت کے لیے گیا تھا، امام پہلی رات کو قبر میں آئے اور فرمایا کہ تو 70 مرتبہ آیا تھا، ہم گن کے، تو جو ایک مرتبہ آیا تھا ہم 3-3 مرتبہ آئے، تو جو ایک مرتبہ آیا تھا ہم 3-3 مرتبہ۔ اتنے کریم ہیں، آپ اس دروازے پہ آ کے بیٹھ کے تو دیکھیے یہ کتنے کریم ہیں۔ آج چند اشکوں کی خیرات اس بی بی کے شہزادوں کے لیے کہ جو زہرا کے لال کو روتی رہی اپنے بچوں کو نہ رو سکے، کیا جلیل القدر بی بی ہے، جس طرح سے جناب سیدہ کونین کے آنے پہ رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، اس طرح سے ثانیہ زہرا کے آنے پہ امام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے بعض روایات میں پڑھا ہے آداب میں سے، اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اگر کوئی آ جائے تو کھڑا نہیں ہوا جاتا. میں نے بعض روایات میں پڑھا ہے سید الشہداء مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے, اتنے میں ثانیہ زہرا داخل ہوئی. ثانیہ زہرا کا داخل ہونا تھا, صامت قرآن کو بھی اٹھا لیا اور ناطق کے قرآن بھی اٹھ گیا. امام حسین خود بھی اٹھے اور قرآن کو بھی اٹھا لیا, خدا کی کتاب کو بھی اٹھا لیا. وہ بہن جسے شریکت الحسین کہا گیا, چھوٹی بات ہے, معصوم امام کے کام میں جو شریک ہو. جب مدینہ سے چلتی ہے تو عبداللہ ابن جعفر تیار سے کہہ کے چلتی ہے کہ عبداللہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں گی, اور اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ نہ گئی تو عبداللہ پھر کل کو میرا جنازہ اٹھائے گا. میں زہرا کے لال کے بغیر زندہ نہیں رہ سکی, نہیں رہ سکتی. حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے ہیں کہ اے علی کی بیٹی, مجھے آپ کے عقد کی وہ شرط یاد ہے, میں ذرا جلدی کروں گا, میرے ساتھ چلیے گا. مجھے آپ کے عقد کی وہ شرط یاد ہے, آپ جائیے, لیکن جاتے جاتے دو قربانیوں کو بھی ساتھ لیتے ہیں. اگر زہرا کے لال پہ کوئی مشکل وقت آئے تو اے علی کی بیٹی, حسین کا اکبر بعد میں جائے, میرے اون محمد پہلے چلے جائے. یہی تاریخ نے لکھا کہ وہ جو 18 سال علی اکبر کو پالتی رہی, علی اکبر کے ناز و نخرے اٹھاتی رہی. شب عاشور جب امام حسین خیام کا دورہ کر رہے تھے, ایک مرتبہ جب بہن کے خیمے تک پہنچے, دیکھا کہ اپنے بیٹوں کے سر میں کنگھیاں کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے, اے میرے بچوں, کل اکبر سے پہلے تم نے جانا, کل قاسم سے پہلے تم نے جانا, کل مامو عباس سے پہلے تم نے جانا ہے. ارے میرے بچوں, دو وصیتیں ماں کی یاد رکھنا, اس طرح سے لڑنا کے لشکر کہے یہ حیدر کرار کے نواسے لگتے ہیں اور جعفر تیار کے پوتے لگتے ہیں, اور دوسری بات یاد رکھنا, اے میرے بچوں, اگر کہیں لڑتے لڑتے فرات کے کنارے پہنچاؤ, اس ماں کی وصیت یاد رکھنا, مڑ کے بھی پانی کی طرف نہ دیکھنا. اے میرے بچوں, اگر پانی پہ نظر پڑے تو یاد رکھنا, حسین کی سکینہ پیاسی ہے. اجرکم اللہ, خدا ان آوازوں پہ رحم کرے, خدا آپ کو اپنے کسی غم میں نہ رلائے, خدا آپ کو ہمیشہ سید الشہداء کے غم میں رلائے. صبح ہوئی, کئی مرتبہ جب اجازت مانگ چکے, آپ ذرا محسوس کیجئے نا کہ ماموں اور بھانجے کا رشتہ کیسا ہوتا ہے. اگر بھانجے اجازت مانگنے کے لیے آئے تو سید الشہداء کیسے اجازت دے. کئی مرتبہ جب اجازت مانگ چکے, ایک مرتبہ ماں کے خیمے میں آئے. اماں, ہم جتنی مرتبہ جاتے ہیں مامو جان ہمیں اجازت نہیں دیتے. کہا, عباس کو بلا کے لاؤ. ایک مرتبہ جب ام البنین کے چاند کو بلایا گیا, خیمے کے باہر دست ادب جوڑ کے کھڑے ہو گئے, علی کی بیٹی مجھے کیوں بلایا؟ کہا, عباس, اپنے وقت کے امام سے جا کے کہو زینب کہتی ہے آپ کو میرے حق کا واسطہ, زینب کے حق کا واسطہ, میرے بیٹوں کو اجازت دے دیجئے. ایک مرتبہ عباس چلے, اب علی کی بیٹی بھی اپنا برکہ سنبھالتے ہوئے پیچھے پیچھے چلی. جب سید الشہداء سے یہ درخواست کی گئی, سید الشہداء نے پلٹ کے کہا, اے میری بہن, ان بچوں کا ولی موجود نہیں ہے, عبداللہ ابن جعفر تیار مدینہ میں ہے, 7 اور 8 سال کے بچے ہیں, ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچے, میں کیسے اجازت دوں؟ کہا, یبن رسول اللہ, میں جب ان دونوں کو لے کے آئی تھی ان کی شہادت کی اجازت لے کے آئی تھی. اجرکم اللہ, میں قربان ہو جاؤں علی کی بیٹی تیرے اہتمام پہ. زہرا کے لال, اے ماں جائے حسین, میں اجازت لے کے آئی تھی. تاریخ کہتی ہے اکبر سے پہلے, عباس سے پہلے نکلے دونوں شہزادے, اتنے چھوٹے تھے خود گھوڑے پہ نہیں چڑھ سکتے تھے, ایک کو اٹھا کے حسین نے گھوڑے پہ رکھا, ایک کو اٹھا کے حضرت ابو الفضل عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا. لیکن جعفر تیار کے پوتے تھے, ایک دوسرے کو اشارہ کیا, ایک نے میمنہ سے حملہ کیا, ایک نے میسرہ سے حملہ کیا. اس طرح سے حملہ کیا, میمنہ اور میسرہ کو چیرتے ہوئے قلب لشکر تک آ پہنچے. جب عمر سعد ملعون کے پاس آ پہنچے, اس نے ایک مرتبہ آواز دی کہ ان بچوں کو روکا جائے. اب پورے کا پورا لشکر آیا, ہزاروں کا لشکر ایک ایک طرف علی کی بیٹی کے بچے بھوکے اور پیاسے بچے، ایک طرف مقتل نے لکھا ایک شہزادے کے سر میں تلوار لگی۔ ذرا رو لیجئے گا، رونے کی راتیں ہیں۔ علی کی بیٹی کو پرسا دیجئے گا، اپنے بچوں کو نہیں روئی۔ ایک کے سر میں تلوار لگی، ایک کے سر میں گرز لگا، ایک وہیں گرا اور شہید ہو گیا، ایک کے جسم میں تھوڑی سی رمک تھی، اس نے میں ایک مرتبہ آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اے زہرا کے لال، ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، اکبر کو ساتھ لیا، عباس کو ساتھ لیا، ایک مرتبہ پہنچے، فوجوں کو ہٹایا، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، دونوں شہزادوں کی میتیں خیمے میں لے کے آئے۔ لیکن ایک مرتبہ میرا ایک جملہ سنیے گا، وہ بی بی جو ہر شہید کی میت کا استقبال کرتی تھی، اب حسین کو کہیں نظر نہیں تھا۔ جس شہید کا جنازہ آتا ہے، علی کی بیٹی سب سے آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہے، اب نظر نہیں آ رہی۔ سید الشہداء نے ایک مرتبہ کہا، اما فضا، میری بہن زینب کہاں ہے؟ کہا، اے زہرا، جائے شاید آپ کی بہن کو شرم آتی ہے۔ کس طرح سے آئے اور آپ کے بچوں کے جنازے وصول کرے؟ ایک مرتبہ جب پہنچی، کیا کیا، ایک ہاتھ کو اون کے سینے پر رکھا، ماں ہے نا، ایک ہاتھ کو محمد کے سینے پر رکھا، اور کمال، میں کہوں گا اے ام المصائب، اے صبر کی پہاڑ بی بی، اپنے دو شہزادوں کی میتوں کے درمیان اپنے ماتھے کو سرزمین کربلا پر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ کہا، خدایا میں تیرا شکر ادا کرتی، خدایا زینب تیرا شکر ادا کرتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جب سر سجدے سے اٹھایا، یہ نہیں کہا میرے اون محمد تم مجھ سے پچھڑ گئے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے میرے اون محمد تم تو چلے گئے، اب میں بھیا پہ کسے قربان کروں گی؟ اب بھیا کی قربانی کون ہوگا؟ ایک جملہ اگر آپ سنیے، یہ وہ بی بی ہے۔ اس کے بعد جب شام غریبہ اور 11 محرم کی رات کو بھائی کے قاتل نے ایک بہن کی اجازت دی، ماں ہے نا، ایک دفعہ یہ جملہ سنیے گا میرا، بھائی کے قاتل نے ایک بہن کی اجازت دی، مجھے بتائیے نا، علی کی بیٹی اون پہ بہن کرے، محمد پہ بہن کرے، یا حسین پہ بہن کرے؟ اپنے بچوں پہ بہن نہیں کیا۔ 11 کی رات کو بھائی جہاں زہرا کا لال کئی حصوں میں تقسیم کربلا کی خاک پہ پڑا تھا، ایک بہن ہوا، کچھ تازیانے اٹھے، بی بی کے لباس کا رنگ تبدیل ہوا۔ اب مجھے نہیں معلوم کس طرح سے اونٹ پہ سوار ہوئی، جب کربلا کی سرحد سے نکل رہی تھی، ایک مرتبہ منہ موڑ کے دو جنازوں کی طرف دیکھا، کہا میرے اون محمد ماں کا آخری سلام قبول کر لینا، اس ماں کو تم پہ رونے کی